سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالہ ضیاء درود و سلام صفحہ 8 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 27. قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر ایک، وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر دو، میری سنت زندہ کرنے والا، نمبر تین، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد شبیر رضا ہے، باب المدینہ صدر کراچی سے میرا تعلق ہے. میرا بابا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ عورتوں کا پردوں کے حکم میں کیا حکم آیا اسلام میں کہ عورت کا سر ڈھانپنا پردے میں آ جاتا ہے؟
عورت کا جو بال ہے نا، اس کا تو پردہ ہے، سر بالکل ڈھانپنا ہوگا اس کو. غیر مرد کے آگے یہ بال اپنے دکھائیں گے تو گناہگار ہوگی.
نقاب کا حکم،
چہرہ ڈھانپنے کا، بہار شریف میں لکھا ہے کہ اب دور جو ہے نا یہ بہت فتنے کا ہے. صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کو بھی 68 سال ہو گئے تقریباً، وہ بہار شریف اس سے پہلے لکھی ہوئی ہے. تم یوں سمجھو 68 سال پہلے جب یہ بولتے تھے کہ ماحول اب نہیں ہے کہ وہ چہرہ کھلا رکھے عورت، تو اب ہمارے بچپن میں جو ہم نے ماحول دیکھا نا، وہ ایسی بے پردگی جیسی اب ہے نا، اس کا تو تصور بھی نہیں تھا. پیسے، شہرت، یہ سب کچھ کرواتی ہے، اگرچہ اس کے دلائل میں انکار نہیں کرتا. وہ دور بہت سونا مونا دور تھا، ایک دور جب وہ چہرے کا آہستہ آہستہ، پہلے تو عورتیں مسجد میں نمازیں پڑھنے کی بھی اجازت تھی. فاروق اعظم نے مین جو رکاوٹ ڈالی نا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، وہ رکاوٹ عین شریعت کے مطابق ڈالی. اس دور میں حالات جو تھے وہ تبدیل ہو چکے تھے کسی حد تک، اگرچہ وہ دور صحابہ اور تابعین کا دور تھا. وہ تین ادوار جو ہیں، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، یہ قرون ثلاثہ کہلاتے ہیں، جس کی تعریف سرکار نے کی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ان تینوں ادوار کی، کہ اس کے بعد فساد. تو ان دنوں فاسقین کی تعداد کم تھی، صحابہ میں تو کوئی بھی فاسق تھا ہی نہیں، تابعین اور تبع تابعین میں فاسقین کم تھے، گناہ کا زور کم تھا، بعد میں بڑھتا 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 اب تو وہ حالت ہو گئی ہے کہ بس. اس لیے وہ بحث کرنا بیکار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تجمل حسین عطاری، باب المدینہ سے. بابا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اکثر کلام پڑھے جاتے ہیں، جیسے کلام ہے اب بلالو مدینے میں سگے عطار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تو یہ اکثر کلام پڑھے جاتے ہیں جبکہ دل میں کئی آرزوئیں ہوتی ہیں. تو جب کلام پڑھے جائیں تو کیا وہ کیفیت دل میں ہونی چاہیے تبھی پڑھنے چاہیے، یا کیفیت نہ ہو تب بھی پڑھ لیں، تو اس حوالے سے جو بھی مدنی پھولوں عطا فرما دے.
اس میں یہ ہے کہ یہ نعتخوان اپنی طرف سے ایڈیشن کرتے ہیں کہ اب بلا لو مدینے میں عطار کو اور قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو، اور اس کے سوا آرزو ہی نہیں. اصل شعر یہ ہے، مقطع جو ہے نا کلام کا یہی ہے، تو اسی کو پڑھنا چاہیے. اب وہ بس وہ آگے پیچھے کر کے بعض ہوگا تو میرے وہ داؤ پہ لگا دیتے ہیں. تو اب یہ کہ قدموں میں سرکار اپنے رکھ لیں تو اب کیا اور آرزو رہے گی باقی؟ اگر رکھ لیتے ہیں کہ سرکار کے قدموں میں رہے تو جنت تو یقینی ہے. اگر حقیقی ایمانوں میں قدموں میں جس کو رہنا بولتے ہیں، جیسے ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت مل جائے، موت مل جائے، بقی میں دفن ہو جائے، ایمان سلامت ہو، سرکار خوش ہوں کہ قدموں میں جگہ دیں، جنت نہیں ملے گی، شفاعت نہیں ملے گی، دیدار الہی حاصل نہیں ہوگا، سب بھی تو ہوگا. تو یہ میری مراد جو ہے وہ اور قدموں میں رکھ لو گناہ گار. یہ تو یہ تڑپتا ہے تیبہ کے دیدار کو، اور یہ سب یہ ایڈیشن ہے نعت خوانوں کا. تو یہ بے احتیاطیاں تو چل رہی ہیں. نعت خوان کیا کا کیا حال حضرت کے اشعار کو نہیں بخشتے تو میں بیچارہ کیا بیچتا ہوں. تو جو بھی شاعر نے لکھا اسی کو پڑھنا چاہیے. اپنی طرف سے ایڈیشن کرنا ہو تو وضاحت کر دے کہ یہ، یا بعض اوقات یہ کہ اصل لکھا ہوا بندہ پڑھ لیتا ہے نا، پھر بعد میں اپنا ایڈیشن کرتا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ فلاں کا ہے اور یہ اس کا اپنا ہے نعت خوان کا.
صلو علی العبی صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی، اگر ہم کسی کو سلام کر دے تو ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے؟
سلام میں یہ نیت کرے کہ تمہاری جان، تمہاری عزت، تمہاری آبرو مجھ پر حرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ تینوں بولیں گے تو 30 نیکیاں ملیں گی، ورحمۃ اللہ تک بولیں گے تو 20 نیکیاں ملیں گی، اور السلام علیکم کہیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی.
یا سیدی، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے.
آمین.
آپ کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے. یہ جملہ جو ہے نا، اس میں وہ جس کو بولو وہ بھی نہیں سمجھ پڑتی، شاید اب بھی بہت سو نہیں سمجھ پڑتی ہوگی کہ جملہ درست ہے یا نہیں. تا دیر قائم و دائم رکھے، اس کا یہ جملہ کتنے درست کی فیور میں کہ یہ جملہ درست ہے. اب تو میں نے بول دیا نا، ایک بھی نہیں اٹھائے گا. تو چلو کیا اس میں خطا ہے یہ بتا دیں. خطا بتائیں گے؟ واہ واہ. یعنی چند ہیں جن کے نزدیک درست نہیں ہے، باقی نیوٹرل ہے. ہاں بھی ہماری، نہ بھی ہماری. جو آپ بتائیے.
تا دیر قائم کے بعد دائم کہنا یہ درست نہیں ہے. دائم یعنی ہمیشہ. تا دیر قائم اور دائم رکھے، اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ کافی دیر تک قائم رکھے اور ہمیشہ، اس میں تکرار لازم آئے گا.
دیکھ یہ میرے اپنے ذہن کی بات تھی کہ جب تا دیر بول دیا تو اب دائم کی ضرورت لگتی نہیں ہے، زائد لگتا ہے. جملہ تھوڑا اپسیٹ ہے. یہ تا دیر ہو سکتا ہے، ہمیشہ کوئی قائم رہ نہیں سکتا سوائے اللہ کے. اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے. لیکن خیر یہاں اگر کسی کے لیے دائم یا ہمیشہ کہیں گے تو یہ مراد نہیں ہے کہ لافانی ہو جائے. تو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ جملہ بولتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ ہمیشہ ہونے کا معنی دائم وہ اور ہے.
جامعۃ المدینہ فیضان تاج چیرل ڈیفنس مرکز الاولیاء لاہور سے میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کو ہر بدبودار چیز سے دور رکھنا چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں تقریباً عصر کے بعد منہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جس کی فضیلت بھی بیان کی جاتی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
وہ بدبو، لفظ بد نہیں آئے گا اس میں، بد معنی برا. تو بری بو کی تو مذمت ہی ہوگی. منہ کی بو مشک و عنبر سے بھی بڑھ کر ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام ہے. تو وہ بو ہے نہ کیا بدبو. وہ بھوک کی وجہ سے جو ایک مخصوص بو پیدا ہوگی کہ جو کسی کو یعنی کہ تنگ تنگ نہیں کرے گی نا، وہ تو وہ بو. اور یہ جو بدبو ہوتی ہے نا وہ آتی رہتی ہے دن بھر بازوں کے، اور اعتکاف میں وہ دانت ویسے ہی کم صاف کرتے ہوں گے، کھا کر منہ بھرا ہوا ہے اور وہ بیٹھے ہوئے خلال بھی نہیں کرتے، تو اس لیے وہ اعتکاف میں سے تو جانا پڑے گا، اگر منہ میں بدبو ہوئی تو منہ صاف کر لے، منہ صاف کر لے، اور جو بھی معتکف ہو وہ بار بار منہ صاف کرتا رہے، بدبو نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح وہ مسجد میں جس کو بھی آنا ہو، واقعی یہ ہے آزمائش ہے کہ بدبو تو میری ملاقات جو لوگ کرتے نا ان میں بھی بازوں کے منہ میں بدبو آ رہی ہوتی ہے. میں نے تو اس کے لیے پرچہ رکھا ہوا ہے، کسی نے پرچہ پڑھا ہے؟ وہ پڑھا دو طرح کے پرچے ہیں منہ کی بدبو کے بھی، ایک کی ہیڈنگ ہے مجھے بدبو آئی، یہ مخصوص ہے کیونکہ وہ اس کو اب اپنے کسی کو کہیں گے اس کے منہ سے آ رہی تو یہ غیبت بھی ہے نا، تو برا تو بہت لگے گا نا. ہر ایک کو بدبو آئے یہ بھی ضروری نہیں ہے، وہ تو جب تک وہ قریب آیا اور کسی کی حساس طبیعت ہو اور ناک بھی ساتھ دے رہی ہو، ناک بند ہو جائے تو نہ بدبو آئے نہ خوشبو ہے. اور بعضوں کو یہ بیچاروں کو یہ عارضہ بھی ہوتا ہے کہ نہ بدبو نہ خوشبو آتا ہی نہیں کچھ، تو منہ کی بدبو کا علاج ہونا ضروری ہے کہ مسجد کا داخلہ حرام ہے اگر منہ میں بدبو آتی ہو تو، کہ لوگوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی تو تکلیف ہوتی ہے اس سے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی محمد شوکت عطاری رحیم خان سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. آپ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنا تھا کہ زید بکر کو یہ ترغیب دلاتا ہے کہ تمہاری کوالیفیکیشن اچھی ہے، تم بیرون ملک جا کر جاب کرو، وہاں مدنی کاموں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، حج عمرہ بھی کرو، ریال بھی کماؤ اور ساتھ یہ بھی کرو. آگے سے بکر یہ کہتا ہے کہ حج عمرے کے لیے جب اذن ملا تو ضرور جاؤں گا، مگر ریال کمانے کی جستجو فی الحال نہیں، اور میں اس میں مطلب جسٹیفائی نہیں کر پاتا، انصاف نہیں کر پاتا، اپنے فیصلہ نہیں کر پاتا کہ آیا ریال کی محبت مجھے لے کے جا رہی ہے یا نیکی کی دعوت کی. آگے سے وہ فرماتے ہیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتوں والی کی یہ خواہش ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے ذمہ داران ہیں جو کوالیفائڈ ہیں اور تنظیمی طور پہ بھی ان کی کوئی ذمہ داری ہے اس طرح کی، تو میرا بس چلے تو ان سب کو میں بیرون ملک بھیج دوں. تو اس میں یا سیدی آپ کا معافی ضمیر جاننا تھا کہ آپ کی کیا خواہش ہے کہ ایک اسلامی بھائی بقدرے کفایت رزق حلال پر یہیں کفایت کر کے اپنا کام کرے، یا اس کو ڈالر ریال کا سوچنا چاہیے؟
اب یہ جو میری طرف منسوب کر دیا کہ سب کو میں بھیج دوں تو میں اکیلا کروں گا کیا، یہ نہیں سوچا اس نے بھیجنے والے نے سب کو. یہ جملہ تو ہو سکتا ہے خواب میں کسی کو میں نے کہا ہو، تو خواب تو حجت ہوتا نہیں ہے، بیداری میں کہنا تو عقل کے بھی خلاف ہے. میں سارے پڑھے لکھوں کو بھیج دوں گا یہاں کون کام کرے گا؟ وہ ان کو غلط فہمی ہوئی ہوگی جنہوں نے بھی یہ کہا ہوگا، ایسا نہیں ہے. واقعی جب آقا بلائیں تو ریال کی محبت نہیں ہونی چاہیے ساتھ میں، مال کی محبت نہیں، بس اللہ اور رسول کی محبت میں بندہ سفر کرے. وہاں تو مکہ مدینے میں رہنے پر تو اگر عاشقان رسول کی 130 حکایت پڑھ لے نا تو وہ تو رہنے کا نام بھی نہ لے، وہاں آدمی رہ نہیں سکتا، خالی حاضری دے اور چپ چاپ. بقی ملتی ہے تو ٹھیک ہے، بقی پر حسرت بھری نظر ڈالے. اباؤٹ ٹن وہاں کا ادب کون کر سکتا ہم میں سے یار؟
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، تو جہاں موقع ملے دنیا میں کام بالکل مدنی کام کرنا چاہیے، اس کی تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور یہاں کام کی ضرورت نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے، ہر جگہ کام کی ضرورت ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
باپا بعض لوگ بولتے ہیں کہ جب تک اذان نہ ہو تب تک سحری کی جا سکتی ہے، آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
حالانکہ اذان کا تعلق روزے سے ہے، کب ہے نماز کے لیے؟ جہاں پورے پورے شہر میں مسجد نہیں ہے، ایسے بھی تو دنیا میں شہر ہیں، بلکہ ہند میں کروڑوں مسلمان ہیں. ہم گئے نا کہ وہ مسجد ڈھونڈنے کے لیے بعضوں کا سفر میں ہوتے تھے نا، سو سو کلو میٹر، ڈیڑھ ڈیڑھ سو، دو دو سو کلو، جیسے بڑے جا رہے ہیں، مسجد آئی نہیں رہی، نماز کا کریں کیا، دل دک دک کرے، اب کیا کرے، مسجد ہی نہیں آ رہی، ایسی حالت وہاں بھی ہے. ہند، سارے ہند میں مسلمان اکثریت میں نہیں، اقلیت ہے، لیکن مسلمان بہت زیادہ ہیں وہاں، پھر بھی مسجدوں کا فقدان، یعنی کمی ہے. تو باقی بعض ممالک میں تو سنا پورے پورے شہر میں ایک بھی مسجد نہیں ہے، وہاں مغرب کی اذان کون سنائے گا، یا سحری کی روزہ بند کرنے کی اذان کون سنائے گا، اذان سے کوئی تعلق ہی نہیں اس کا، روزوں کا نماز وہ نماز کے لیے ہوتی ہے. یہ غلط فہمیاں ہیں عوامی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد شفیق ہے، میرا تعلق نوابشہ سے ہے، میں یہاں پر اعتکاف کے لیے بھی آیا ہوں اور ماشاءاللہ سے اس کے بعد 12 ماہ کا بھی میں دے چکا ہوں، اور انشاءاللہ ہو سکے گا تو درس نظامی کے لیے بھی آگے میرا پروگرام ہے
12 ماہ کے بعد.
تو آپ کی دعاؤں کی درخواست ہے.
اللہ آپ کی مشکل آسان فرمائے، ماشاءاللہ بڑا جذبہ آپ کا، اللہ تعالی استقامت نصیب کرے. اور کون کون اعتکاف کے لیے تشریف لایا آپ میں سے، باہر سے، باب المدینہ کے باہر سے؟ اچھا ماشاءاللہ، اچھا اتنے سارے آؤ گئے اعتکاف کے لیے آئے ہو، زندہ باد ماشاءاللہ. پورے ماہ رمضان کا اعتکاف، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جامعۃ المدینہ سردار آباد درجہ خامسہ، میرا تعلق باپا جان پاک پتن شریف سے ہے. آپ سے عرض تھی کہ مدنی کام کچھ جامعۃ المدینہ کی عیسائیں بھی کرتے ہیں، تو کرتے رہتے مسلسل، پھر آہستہ آہستہ وہ ماند پڑتے جاتے ہیں، یہ کمی کی طرف آتے ہیں.
استقامت یہ ہے نا، الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت پر بھی فوقیت رکھتی ہے، کرامت سے بڑھ کر ہے، یہ مقولہ ہے. مدنی کام کریں یا کوئی بھی نیکی کا کام کریں، عبادت کریں، اس میں واقعی وہ آہستہ 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 سستیاں آ جاتی ہیں، لیکن یہ کہ کام چھوڑنا نہیں چاہیے، کام کرتے ہی رہنا چاہیے. جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حکایت ہے، مضمون اس کا یہ کہ کسی کو نیا نیا مسلمان ہوئے تھے تو وہ رو رہے تھے تلاوت میں، تو آپ نے فرمایا کہ ہم بھی پہلے نئے نئے تھے تو تلاوت میں روتے تھے، لیکن اب ہمارے دل سخت ہو گئے. یہ عاجزی کے دور پہ انہوں نے فرمایا. تو یہ کہ ہر وقت ظاہر ہے کہ وہی جذبہ، وہی ولولہ رہے، یہ ضروری نہیں ہے، کمی پیشی ہوتی رہتی ہے، موڈ موڈ پر بھی ہوتا ہے بعض اوقات. جیسے ابھی میں آپ کے سوالات کا جواب دے رہا ہوں مزے سے، اب میں نیند سے اٹھوں، ایک دم آنکھوں میں بھی نیند بھری ہے، نیند سے اٹھوں اور آپ سوال کرو گے تو کیا میں جواب شوق سے دے سکوں گا؟ کہ وہ کیفیت نہیں ہوگی میری. تو یوں مطلب یہ تو چلو ایک وقت ہی، لیکن جذبہ بہرحال یہ کہ کمتی بڑھتی ہوتا رہتا ہے. کام نہیں چھوڑنا چاہیے، مدنی ماحول نہیں چھوڑنا چاہیے، کام کرتے 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 انشاءاللہ استقامت بھی مل جائے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد جاوید اتاری سکرن شہر سے مجھے تعلق ہے. سائن جن کی بارگاہ میں یہ عرض ہے تو مجھے پیشو جو ہے سو صحافت سے ہے، تو اکثر صحافت میں یہ تھیندو ہے تو ب فریق ان ب پارٹی جو پریس کانفرنس کرن ایندیو ہیں تو وہ ایک بے تے الزام بھڑندیو ہیں ان جی گلا بکندیو ہیں، تو آیا اساں جو ان جی گلا بدھن یہ کیں ہے، ان کا پو وری او اخبار میں وہ جے کے الزام ہنن تھا، وہ جو گلا کن تھا، وہ اساں جو لکھن کیں ہے.
سائیں تمہیں ہی جواب بدھائی دیو، جواب بھی تمہیں کے خبر ہی ہوندی.
اصل میں بین جی رہنمائی جلا مار کے
وہ رسالو تمام مطالعہ کیا ہوں دا
اخبار بارے میں سوال جواب
جواب موجود. اخبار میں یہی پرابلم ہے کہ مطلب بس وہ عزتیں اچھالی جاتی ہیں، تہمتیں، غیبتیں، عیوب کھولے جاتے ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ عموماً اخباروں میں یہ ہوتا ہے، یہ گناہوں بھرے انداز، ایسی خبریں تو پڑھنا بھی نہیں چاہیے کہ جس میں ایسا ہو، بہت عیب اچھالتے ہیں۔ کوئی مذہبی آدمی بھول کر جائے تو اس کو بھی ٹھیک ٹھاک اچھالتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی ذات بھائی وہی غلطی کرے گا تو اس اتنا نہیں اچھالیں، جتنا کوئی مسجد کا امام یا مؤذن کوئی غلطی کر جائے گا تو بس اس کا الگ، غلطی ہے، وہ امام کرے یا مقتدی کرے، کوئی بھی کرے، لیکن امام کو اچھالنا کیوں زیادہ اور مقتدی کو کیوں کم؟ یہ کوئی دل کا مرض معلوم ہوتا ہے کہ اہل علم سے یا علماء سے یا نیک لوگوں سے کچھ چیڑ سی بن گئی ہے، نعوذ باللہ، ان کو زیادہ بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ایسا نہ کیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی صحافی ایسا کرتا ہے تو وہ بھی گناہگار ہوگا، کسی کا عیب اچھالے گا، تہمت لگائے گا، رشوت لے کر بھی یہ کام کیے جاتے ہوں گے، پیسے لے کر آرٹیکل کسی کے خلاف داغ دیا تو یہ گناہگار ہوگا، وہ پیسے بھی اس کے حرام ہوں گے کیونکہ ناجائز کام کے لیے اس نے پیسے لیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
بابا جان، زمزم نگر حیدرآباد سے آیا ہوں، آپ کی خدمت میں ایک سوال ہے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ کفریہ کلمات کے جوابات میں میں نے پڑھا تھا کہ جب جیسے کوئی تجدید ایمان کرتا ہے تو اس کو تجدید نکاح بھی کرنا چاہیے، اور تجدید نکاح کرنے کے لیے اگر گھر میں کوئی گواہ موجود نہ ہو تو پھر کسے گواہ بنائے؟
گھر والوں کو گواہ بنانا شرط نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان ہو، دوستوں میں ترکیب بنائی جا سکتی گواہ کی۔
نہیں بابا جانی، جیسے یہ ہوتا ہے کہ نا احتیاطی طور پہ بھی تو کرتے ہیں تجدید ایمان، تجدید نکاح، تو ایسے میں تجدید نکاح بھی کرتے ہیں ویسے ہی، تو اس سلسلے میں کسے گواہ بنائیں گے اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، صرف میاں بیوی ہیں؟
احتیاطی نکاح کمپلسری بھی نہیں ہے، جبکہ مطلب کوئی کفر بکا نہیں ہے، ویسے ہی تو توبہ کرتا رہے، کلمہ پڑھتا رہے، وہ تو گواہ شرط ہے نا اس کے لیے۔
اچھا، گواہ دوستوں کو بھی بنا سکتے ہیں؟
کوئی بھی مسلمان ہو،
اور نابالغ بچوں کو؟
بالغ،
بالغ بچوں کو۔
ایک مرد دو عورتیں یا دونوں مرد ہوں، یہ مسلمان عاقل بالغ۔
بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام۔
پیارے بابا جان، رمضان شریف میں علماء ہمیں احادیث طیبہ اور قرآن پاک کی آیات کے ذریعے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ روزے رکھیں اور اس سے فضائل بیان کرتے ہیں، اور ایک طبقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مختلف آرٹیکلز لکھ کر اس میں روزے کے دنیوی فوائد بیان کرتا ہے کہ آپ کے جسم میں یہ چیزیں ہوں گی تو یہ ختم ہوگا، اور اسی طرح تراویح کو بھی ایک ایکسرسائز کے طور پر لیا جاتا ہے۔ سیکنڈلی بات یہ کہ دوسرا، اس طرح جو جن احادیث طیبہ میں تسبیح فاطمہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے، اب ان چیزوں کو تھکاوٹ دور کرنے کی خاطر یا روزے کو صحت کی خاطر، کہ حدیث پاک میں بھی ہے سومو تصحو، اس طرح، اور دوسرا یہ کہ تراویح کو بھی صحت کی خاطر پڑھنا، اور ان کا جو لوگ ذہن بناتے ہیں پھر ان سے، مطلب ان کی طرف جن کا رجحان ہوتا ہے تو وہ اس سے لیتے بھی ہیں کہ اس میں فوائد بیان کیے جاتے ہیں، آیا اس کے ثواب میں کیا ہوگا؟
اگر صرف روزے کی ڈائٹنگ کے لیے اس نے رکھا، رضا الہی کے لیے نہیں رکھا، تب تو ثواب تو نہیں ملے گا، صحت ملے نہ ملے اس کے نصیب ثواب نہیں ملے گا، صحت ملی بھی تو کیا ہے۔ اسی طرح تراویح اگر ایکسرسائز کی نیت سے پڑھے گا تو ثواب کس بات کا، رضا الہی کے لیے پڑھے۔ یہ جو طبی فوائد ہیں یہ ضمنی چیزیں ہیں، اور سومو تصحو کوئی شک نہیں ہے، اور کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، تو اس کی بھی آخر کو شرح بنے گی، اس لیے کہ کچھ بیمار ایسے ہیں کہ جن کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت مل جاتی ہے کہ بعد میں رکھ لے، وہ تو ان کو کیسے کہا جائے گا کہ روزہ رکھو، بلکہ جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے روزہ رکھنے میں بعض صورتوں میں، تو ان کو بھی قضا کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ تو مطلقاً وہ الفاظ ہے، اس کے معنی ہم اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے، جو بزرگوں نے شروحات لکھی، علماء نے، ان کو دیکھا جائے گا، تو اس لیے وہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا جائے، اللہ کی رضا کے لیے نمازیں پڑھی جائیں، اور ضمنی فوائد جو ہیں وہ بھی اللہ چاہے گا تو عطا فرما دے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صوموا تصحوا صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد دانش اتاری، کتابوں میں لکھا ہوئے کہ توبہ کی نیت سے گناہ کرنا کفر ہے، اور آپ کے بیان میں بھی میں نے یہ سنا تھا کہ توبہ کی نیت سے گناہ جو کرنا یہ کفر ہے. تو طول عمل جو ہے اس کا مطلب تو یہی ہے کہ بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا، تو اس میں تو قصیر تعداد جو ہے ملوث ہے.
طول عمل مانے لمبی امید،
ٹھیک،
یہ وہاں منطبق نہیں ہوگی کہ مطلب وہ توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا یہ اور چیز ہے، لمبی امید رکھنا اور چیز ہے. مثال کے طور پر یہ کہ اپنی مطلب یار ابھی تو 2 سال کا کورس کر لوں، میں بعد میں 12 ماہ کا سفر کروں گا، کسی نے یہ تو اب یہ کہ یہ ایک لمبی امید ہے کہ 2 سال کا کورس اب یہ پتہ نہیں کر پائے گا نہیں کر پائے گا، لیکن یہ وہ جملے نہیں ہے کہ جس پہ کوئی گناہ ہو جائے. طول عمل مانے لمبی امید،
جی،
توبہ کو بندہ ٹالتا رہتا ہے لمبی امید پر، تو وہ بھی توبہ کو ٹالنا بھی اور چیز ہے، اور تو توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا اور چیز ہے. جیسے اب یہ بھی گناہ کیا اور توبہ کر لے گا، لیکن گناہ کیا کہ میں توبہ کر لوں گا، اس کو کفر لکھا ہے مفتی احمد یار خان صاحب نے.
مطلقاً گناہ کوئی بھی صغیرہ گناہ کر رہا ہے،
اگر صغیرہ کو کسی نے یعنی چھوٹا گناہ، صغیرہ معنی چھوٹا، چھوٹا گناہ سمجھ کر کسی نے چھوٹا گناہ کیا تو یہ خود ہی کبیرہ ہو جائے گا، سخت کبیرہ ہو جائے گا، بہت بڑا گناہ بن جائے گا. یہ نافرمانی اللہ کی ہے. روئی کا گودام ہے، اس میں چاہے مطلب وہ پیٹرول چھڑک کے آگ لگاؤ، چاہے مطلب ایک جلتی ہوئی سگریٹ ڈال دو، اور اس کو آگ لگنے کے لیے دونوں کافی ہے. تو اللہ کی نافرمانی چھوٹی ہو یا بڑی، یہ ہے جہنم میں لے جانے والا کام. تو اس لیے وہ نافرمانی کو یوں چھوٹا سمجھ کے کرے گا تو بڑی ہو جائے گی.
بات تقاضا بشیرت گناہ کس کو کہتے ہیں؟
بات تقاضا بشیرت کہ یار یعنی کہ ہم انسان ہیں، ہم سے بھول ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے. یہ ایک ماورتن بولتے ہیں، حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام گناہ نہیں کرتے تھے، وہ بھی تھے تو انسان نا، اگرچہ اپنی امت میں ہر نبی افضل تھا، اور بلکہ گہرے نبی جتنے بھی ہیں ان سے سارے نبی افضل ہیں، جو نبی نہیں ہیں ان سے، صحابہ کرام علیہ مردوان سے بھی ہر نبی افضل ہے. یعنی کہ ہم لوگ انسان ہیں یار، وہ بھول ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، یہ محاورے ہیں. گناہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے، اللہ نے اپنے نبیوں کو تو معصوم کیا ہے نا، گناہ نہیں کرتے تھے وہ، اور اولیاء کرام کو محفوظ جس کو چاہے اللہ کر دیتا ہے. لیکن اگر کوئی ولی گناہ کر لے تب بھی اس کی ولایت ختم نہیں ہوتی، گناہ ہو جاتا ہے وہ توبہ کر لے گا. اللہ تعالی جس کو ولایت دے، اب ہم کو تو یہ سب کی پہچان نہیں ہوتی نا، تو اس لیے وہ ولی گناہ کر سکتا ہے، نبی گناہ نہیں کرے گا، نبی معصوم ہے.
مگر ایک ٹائپ شخص جب توبہ کر چکا ہو تو پھر وہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں تھوڑا خوف ہوتا ہے کہ میں نے اس گناہ سے توبہ کی ہے، اور پھر وہ اگر نفس و شیطان کے چکر میں آ کے گناہ کرتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ نیت بھی ہوتی ہے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، بخش دے گا مجھے،
تو مگر ابھی یار گناہ کر لیتے ہیں
جی،
یہ خطرناک ہے،
یہ خطرناک،
کبھی گناہ کر لیتے ہیں توبہ کر لیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
محمد اختر عطاری پنجاب سے تشریف لایا ہوں.
جی آنو،
یہ سوال ہے کہ جس جاہل نماز پہ عورت نماز پڑھتی ہو اس پہ مرد پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟
پڑھ سکتا.
اور جس پہ مرد پڑھ سکتا ہے اس پہ عورت پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟
پڑھ سکتا ہے، پڑھ سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
سر سبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار،